بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شرح السنة للإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمة الله عليه، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان حفظه الله، اس پیارے کتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 7 پر. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال المؤلف رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پوائنٹ نمبر 7، دین میں نئے کاموں سے بچو اگرچہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ چھوٹی بدعات بڑھتے بڑھتے بڑی ہو جاتی ہیں. اسی طرح اس امت میں جو بھی بدعت ایجاد ہوئی وہ شروع میں چھوٹی اور حق کے مشابہ تھی، جس سے اس میں داخل ہونے والے دھوکہ کھا گئے اور پھر اس سے نکل نہ سکے. پھر چھوٹی بدعت بڑی ہو گئی اور ایک دین بن گئی، جس کی پیروی کی جانے لگی، جس کی وجہ سے اس میں داخل ہونے والوں نے صراط مستقیم کی مخالفت کی اور اسلام سے نکل گئے. ان پیارے جملوں شرح کرتے ہوئے فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان فضل اللہ فرماتے ہیں: قول واحذر صغار محدثات من الامور، اس جملے کے معنی میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، يقول لا تتساهل بشيء من البدع ولو كان صغيرا، يعني بدعت میں سے کسی چیز میں تساهل نہیں کرنا چاہیے اگرچہ وہ چھوٹی کیوں نہ ہو. فانه يكبر وينضاف اليه غيره، کیونکہ یہ چھوٹی بدعت بڑی ہو جاتی ہے اور دوسری کا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے. وهذا من مفاسد البدع، وہ بدعت کی مفاسد میں سے ہے. لانه اذا انفتح باب البدع زادت، کیونکہ اگر بدعت کا دروازہ کھولا گیا تو پھر یہ بدعتیں بڑھتی جاتی ہیں. فلا تساهل فيها، تو بدعتوں میں تساهل نہیں کیا جاتا. ويقال هذه بدعة صغيرة ولا تضر، بدعت تساهل نہ کیا جائے، یعنی کوئی شخص یوں نہ کہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت تو چھوٹی ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. البدعة مثل الجمرة، بڑی پیاری مثال ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بدعت انگارے کی طرح ہے. البدعت مثل الجمرة، بدعت انگارے کی طرح ہے. ولو كان صغيرة فهي تكبر حتى تحرق البيت، اگرچہ بدعت چھوٹی ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے، بہت بڑی ہو جاتی ہے، جیسا کہ انگارا چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن پھر یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں بدل جاتا ہے جس سے گھر جل جاتا ہے. او المتجر او البلد، یا متجر دکان، یا بلد یا محلہ یا گلی جو ہے وہ، یا شہر جو ہے اس میں آگ لگ جاتی ہے. کلہو بلد کلہو، یا پورا شہر جو ہے وہ بھی آگ کے لپیٹ میں آ سکتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں: ومعظم النار من مستصغر الشرر، ایک کہاوت ہے کہ اکثر آگ جو ہے وہ چھوٹے چنگاریوں سے جلا کرتی ہے. سبحان اللہ، یعنی چھوٹے چھوٹے بدعتیں جو ہیں بلکہ بڑی بدعات ہو جاتی ہیں، پھر انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. فلا يتهاون بها، بدعت میں تعاون نہیں برتنا چاہیے. بل يسد باب البدع نهائيا، بلکہ بدعت کا سد باب مکمل طور پہ کرنا چاہیے. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقين الله تعالى كي في عرب پیغمبر صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اياكم ومحدثات الامور، اياكم تحذير من محدثات البدع مطلقا. اياكم سے مراد شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ آگاہ کرنا، خبردار کرنا ہے نئی بدعتوں سے مطلقا بغیر کسی قید، یعنی ہر بدعت سے تحذیر کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، سواء کانت محدثات صغیرة او محدثات کبیرة، چاہے یہ محدثات بدعتیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں. لم يستثنی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم شیئا من البدع، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدعتوں میں سے کسی بدعت کا استثناء نہیں کیا کہ یہ بدعت گمراہی نہیں، یہ بدعت اچھی ہے. بدعت ساری کی ساری یہ تعالیٰ نے فرمایا ایاکم محدثات الامور، عموم ہے سب چھوٹی ہوئی بدعتوں، ساری بدعتیں اس میں شامل ہیں. اور چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں یا کیسی بھی ہوں، ساری بدعتیں جو ہیں وہ اس عموم میں شامل ہیں. فنہیہ عام فی جمیع البدع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں جو ہے، منع جو ہے عام ہے ہر بدعت میں، ہر بدعات میں. وقال وشر الامور محدثاتها، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور امور میں سے جو بدترین امور ہیں وہ ان کی محدثات، یعنی جو ان کی بدعتیں ہیں، نئی چیزیں ہیں. قوله، امام صاحب کا یہ قول، امام بربہاری کا، وكذلك كل بدعة احدثت في هذه الأمة كان اول وصغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. جملة كتاب صالح بن حفظ الله فرماتے ہیں، الفتن اول ما حدثت في الأمة بسبب التساهل مع اهل الافساد. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو فتنے ہیں شروع میں جب وجود میں آئے امت میں، تو ان فتنے کا وجود کا سبب اہل الافساد کے ساتھ تساہل برتنے سے ہوا، جو فسادی لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اور ان میں ان کو خبردار نہ کرنا یا خاموشی اختیار کرنا، ان کے فساد کو دیکھ کر تساہل اختیار کرنا. حتی عاثوا فی الارض فسادا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے زمین پر فساد برپا کر دیا. وغسلوا ادمغۃ الشباب والعوام، یہاں تک کہ ان لوگوں نے لوگوں کے دماغ کو دھو، یعنی برین واش کیا جوانوں کا اور لوگوں کا، عوام الناس کا. وحشوها من الشر حتى حصلت الفتن في الاسلام، اور ان کے ذہن کو اس طریقے سے بدلا کہ اس میں پورا شر بھر دیا، جو خیر تھا اس کو دھو لیا، صاف کر دیا، اور جب خالی دماغ کر دیا ان کا، شبہات ڈالتے ڈالتے، غلط فہمیاں ڈالتے ڈالتے، تو پھر اپنی جو جب ان کا دماغ فارغ ہوا ہر خیر سے، سنت سے، تو پھر اپنی بدعات جو ہیں اور اپنا زہر جو ہے اور اپنی جو یہ محدثات اور شبہات ہیں ان کے ذہن کو بھر دیا، یہاں تک کہ فتن اسلام میں ہونے لگی. وبین المسلمین کما ہو معلوم، اسلام اور مسلمانوں کے بیچ میں فتنے جو ہے ان کا آغاز ہوا جیسا کہ معلوم ہے. هذا كله بسبب التغاضي عن اهل الشر وتركهم حتى يستفحل الامر. اس سب کی کیا وجہ ہے؟ کہ اہل شر پر خاموشی یا لامبالات کا راستہ اختیار کرنا اور ان کو چھوڑ دینا یہاں تک کہ معاملہ بہت پھیل جائے اور سنگین ہو جائے اور رکنے کو نہ، استفحل یعنی بہت پھیلنا جس کو روکنے میں دشواری پیدا ہو جائے. فلا بد من الحزم، تو حزم سے کام لینا، جد اور اجتہاد سے کام لینا بہت لازمی ہے یعنی ان کو روکنے کے لیے. وسد الباب فی هذا الامر، اور اس معاملے میں سد باب یعنی فتنے جب بھی آتے ہیں تو فتنے پڑھنا نہیں ہے، فتنوں سے خبردار کرنا ہے قرآن سنت کی روشنی، سلف کے اقوال اور سلف علماء کے اقوال کی روشنی میں خود بھی دور رہنا ہے، دوسروں کو بھی خبردار کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار فتنے خاموشی اختیار کرو، خاموشی سے کیا ہوتا ہے؟ فتنے بڑھیں گے کم ہوں گے؟ عوام الناس کیسے پتہ چلے گا یہ خیر ہے یا شر ہے؟ وہ تو بیچارے ہیں ہی عوام. جیسا فرماتے ہیں فتنے جب بھی بڑھے امت میں اور شر لے کے آئے ہیں، فساد برپا ہوا امت میں اور مسلمانوں کے بیچ میں، بلند وجہ کیا ہے؟ التساہل، تساہل سے، یعنی لاپرواہی ہے، ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی، ہر بند اپنے کام سے، کدی ہر اپنے کام سے کام رکھو، ہر بند اپنے کام سے کام رکھ رہا ہوں، فتنے جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں امت میں. آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اب یہ جو دوائش نکلے کیسے نکلے ہیں، اخوان مسلمین کی دعوت سے، تحزب کی دعوت سے. کل یہی لوگ تھے جو ان کو اکساتے تھے حکمرانوں کے خلاف، آج یہی لوگ کہتے داعش غلط ہے، یہ تکفیری جماعت ہے. تو اس کو پالا کس نے؟ تربیت کس کی ہے؟ آج القاعدہ بھی اسے بری ہو رہا ہے ان سے، اور اخوان مسلمین بھی، ماں باپ دونوں بری ہے. اور بچوں کو بگاڑا کس نے؟ تربیت غلط کر کے بچے کو آپ کہتے ہم بری ہیں اسے، سبحان اللہ. تو کسی صورت میں واللہ یہ لوگ بچ نہیں سکتے، سب ذمہ دار ہیں. جس نے تربیت غلط کی ہے ان جوانوں کی، آج جو فساد زمین برپا کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کل کو اکساتے تھے علماء کبار، صرف علماء کی باتیں نہیں مان بلکہ کہتے تھے حکمرانوں کے یہ سلاطین کی علماء ہیں، ان سے کیا علم لینا، یہ تو خود بکے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، آج یہ خود یہ جرت کر کے نہیں کہتے کیونکہ ان علماء کی باتیں ٹھیک تھی جو وفات پا چکے رحمۃ اللہ علیہ، جو آج زندگی کے بعد ٹھیک ہے، زبان پہ لگام چڑھ جاتی ہے، جرت نہیں کہنے کی، کہتے یہ حق پر ہے، نہیں اپنے بات پر ابھی بھی قائم ہے لیکن یہ کہتے یہ غلط ہے. تو تربیت کس نے کی ہے؟ تم لوگوں نے تربیت کی ہے. اس لیے جب بھی کوئی فتنہ یا فساد کہیں پر اس کی چنگاری نظر آئے تو اہل علم اور طلاب علم کو چاہیے علماء سے زیر نگرانی یا علماء کے پاس جا کے ان فتنوں کو روکنے کے لیے سدباب کرنے کے لیے چاہیے کہ وہ خاموش نہ بیٹھیں اور ان چیزوں کو نشاندہی کریں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا یعصم من البدع بعد اللہ جل وعلا الا العلم النافع، اور بدعتوں سے جو چیز بچاتی ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بچانے کے بعد صرف علم النافع ہی ہے. اللہ اکبر. اما الذي ليس عنده علم فهذا ينجرف مع البدع، جس کے پاس علم نہیں تو وہ بدعتوں کے ساتھ بہہ جاتا ہے، جس بدعت کا فلو ہو تو وہ بھی اس فلو میں چلا جاتا ہے. تو علم النافع اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے بعد، اللہ تعالیٰ کے عصمت کے بعد ایک ہی راستے بدعتوں سے بچنے کے لیے، العلم النافع. العلم النافع ممکن ہے بغیر علم حاصل کرنے کے، ممکن ہے بغیر سنی اہل سن جماعت کے سلف علماء سے علم حاصل کرنے کے ممکن ہے کیا؟ ناممکن ہے. اس لیے علم کا راستہ لازمی ہے بدعتوں سے بچنے کے لیے، فتن سے بچنے کے لیے. وَيَظُنُّهَا طَيِّبَةً، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ بدعتوں میں خود بہہ کر چلا جاتا ہے اور وہ یہ گمان رکھتا ہے کہ یہ اچھی ہیں، لأنه لا يدري عن البدع، کوئی بدعتوں کو جانتا ہی نہیں ہے. فلا ينجي من البدع الا ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم، اور بدعتوں سے صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکم ہی بچا سکتا ہے. من قوله آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے بعد خلفاء راشدین، ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تعمیر رکھو. آخر الحدیث هذا هو الذي يعصم من البدع، یہ بدعت سے بچاتا ہے. وهذا يحتاج الى تعلم وتفقه في الدين، اور اس کے لیے دین کا علم اور صحیح سمجھ اور تفقہ لازمی ہے. ولهذا لما كان السلف افقه الامه، اور اسے جب سلف صالحین اس امت میں سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے دین کو، كانوا اشد حذرا من البدع، تو وہ بدعت سے سب سے زیادہ دور رہتے تھے، حذر کرتے تھے سب سے زیادہ. واشد تحذیرا من البدع، خود بھی سب سے زیادہ دور ہوتے تھے بدعتوں سے اور دوسروں کو بھی بدعت سے دور کرتے تھے، اور اہل بدعت سے تحذیر بھی سب سے زیادہ کرتے تھے. سبحان اللہ. واشد تحذیرا من البدع، کیوں؟ لعلم بما تجره الیہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بدعتیں کس طرف کھینچ کے لے جاتی ہے، کہاں پہ لے کے جاتی ہے، کس کہاں لے کے جاتی ہے، ہلاکت کی طرف. کل بدعتیں وكل ضلاله في النار. الفتن، شيخ صفر، الفتن اذا اشتعلت فانها تاتي على الاخضر واليابس، جب فتنو کی آگ ایک دفعہ جل جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے تو پھر وہ سبز اور سوکھے ہر چیز پر، ہر چیز کو اپنے لپیٹ پہ لے لیتی ہے، اخضر سبز اليابس سوکھا. تاتي على الكبير والصغير، بڑے چھوٹے پر یہ آگ پہنچ جاتی ہے فتنوں کی. تاتي على العلماء وعلى غيرهم، علماء اور علماء کے سب پہ اپنے لپیٹ میں لے لیتے جب فتنے ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں شام کی جو حالت ہے، جو علماء تھے کہاں ہیں آج بیچارے، جو منع کرتے تھے ان کے کچھ بھی نہیں ہے. یمن میں دیکھیں اہل حق وہاں پر بھی ہیں، اہل سنت جماعت کے علماء سلف علماء وہاں پر بھی ہیں، لیکن اب لپیٹ میں آ گئے کہ نہیں آ گئے. تو جب فتنوں کی آگ عام ہو جاتی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں بچ سکتا ہوں، نہیں، جو فتنے ابھار رہے ہیں وہ بھی اس آگ میں شامل ہیں، جو بیچارے دور وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. وتأتي على جميع الناس، سب لوگ اس فتنے کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں. ولا يستطيعون الخلاص منها، اور اس سے خلاص حاصل نہیں کر سکتے. ولو تخلصوا منها ما تخلص منها اهلهم واولادهم ومن حولهم، اگر خود بھی اس سے بچ جاتے ہیں لیکن ان کے اہل و عیال، ان کے اولاد، گھر والے ان فتنوں کی آگ سے بچ نہیں سکتے. فهي مثل النار اذا اشتعلت في الحطب الهشيم يصعب اطفاؤها، یہ فتنے جو ہیں ان کی مثال ہے جیسے کہ سلگتی ہوئی آگ جب وہ لکڑی کو پکڑ لیتی ہیں، جو لکڑی ٹوٹی ہوئی پڑی ہوتی ہے نا ایک دوسرے کے قریب، حشیم لکڑی جو ہوتی ہے، اور اس میں آگ لگ جاتی ہے، پھر اس کو بجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن القضاء علیہ اول ما تحدث سہل، لیکن فتنوں کو روکنا، ان کو ختم کرنا جب وہ اپنی ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہے، شروع میں آسان ہے کہ نہیں؟ آسان ہے. اسے جب فتنوں کا آغاز ہوتا تو علماء فوراً بولتے ہیں، منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے سمجھ کی اور بصیرت کی، اور اللہ تعالیٰ جن کو بچانا چاہتے فتنوں سے تو سمجھ لیتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ صحیح منہج پر قائم ہے، علماء کی بات پہ سنتے ہیں، ان کے نزدیک زندگی کا ایک روڈ میپ بنا ہوا ہے، انہوں نے اس پہ گزارنا ہے بھائی ہم نے اچھے وقت میں کیا کرنا ہے، برے وقت میں کیا کرنا ہے، فتنوں کے وقت میں کیا کرنا ہے، اور جب کوئی مصیبتیں آتی ہیں تب ہم نے کیا کرنا ہے. علماء موجود ہیں الحمدللہ، علماء کے جو ہدایات جو رہنمائی ہیں ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، آگے نہیں چلتے. یہ طریقہ ہوتا ہے بچنے کا. اما القضاء علیہ بعدما تعظم وتتغلظ فانه صعب، لیکن فتنوں کی آگ جب پھیل جاتی ہے تو اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. فیجب الحزم معها وعدم التساهل فيها، تو تساہل سے کام لینا چاہیے، بلکہ عزم سے کام لینا چاہیے اور حزم سے، اور فتنے جب بھی شروع ہوں ان کو روکنا چاہیے فوراً. آپ دیکھیں جب یمن میں فتنہ حوثی کو شروع ہوا تھا، شروع میں ابھی کوئی جنگ کچھ بھی نہیں تھا، علماء نے روکا، بتایا فتنہ ہے، اسے بچنا ہے، ان کو روکنا ہے، لوگ تساہل کرتے رہے، وہاں پر کچھ نہیں کیا. آہستہ آہستہ اب دیکھیں صورت ہے، جنگ بدل گئی کہ نہیں؟ شام میں دیکھیں شروع میں کیا تھا، اب دیکھیں حالات کہاں پر پہنچ گئے، سبحان اللہ. الگ یعنی اب دیکھیں کہ ترکیہ میں اللہ کا کرم ہو کہ الحمد للہ کوئی قتل غارت نہیں ہوئی اور معاملہ ختم ہو گیا، ورنہ جب آگ ایک دفعہ جل جاتی، شروع میں روک دیا گیا تو رک گیا، اگر یہ آگ نہ روک دیا جاتا اور یہ پھیل جاتی تو کہاں تک بات پہنچ جاتی، سبحان اللہ. اس لیے شروع میں جب بھی کوئی فتنہ ہو تو اس کو روکنا فوراً اس میں خیر ہے، اس میں خاموشی اختیار کر تساہل کرنا جو ہے اس کو مزید بڑھا دیتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صالح فیضان حفظہ اللہ، ولما كان السلف في القرون المفضلة محاصرين للبدع، وجب سلف صالحین بہترین زمانوں میں بدعتوں کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا تھا، یعنی محاصر حصار کیا ہوا تھا، نکلنے نہیں دیتے تھے، سبحان اللہ. ولا يسمحون بشيء منها، اور نہ ان کی اجازت دیا کرتے تھے کسی بدعت کی. كانت القرون المفضلة انقى عصور الامة، تو سب سے بہترین اور پاک زمانے امت میں، امت کی جو ہیں سب سے بہترین پاک زمانے کون سے ہیں؟ بہترین تین زمانے جو ہیں. ولہذا اثنى عليها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدح کی ہے ان تین زمانوں کی، بقولہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تم سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میں آنے والا ہوں، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. لأنہم ما كانوا يتساهلون من البدع، کیوں بہترین زمانے؟ کیونکہ بدعت کے تعلق تساہل سے کام نہیں لیتے تھے. كانوا يحاصرونها وكان اهله يقتفون من قوه اهل الحق، اس کا اچھا حصار کرتے تھے، روک تھام کرتے تھے، اور جو اہل بدعت ہیں وہ اہل حق کی طاقت کی وجہ سے چھپ چھپ کے بدعتیں کیا کرتے تھے، اگر کبھی ظاہر بھی ہوتی تھی کسی سے بدعت جو ہے تو فوراً سقما کرنے کے لیے اہل سنت کہ علماء اس زمانے میں اور ہر زمانے میں الحمدللہ موجود ہوتے ہیں. لیکن وہ زمانہ سب سے پاک کیوں تھا؟ کیونکہ بدعت کو روکا جاتا تھا اور مزید اس کے آگے نہیں بڑھا جاتا، کیونکہ اس میں تساہل نہیں تھا، خاموش اختیار نہیں کرتے تھے. فلما قضت القرون المفضلة نشطت البدع واهلها والشرور، جب یہ تین زمانے گزر گئے اور ختم ہو گئے، تین بہترین زمانے جو افضل زمانے وہ گزر گئے ختم ہوئے، تو بدعتیں جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئی، ان میں نشاط توانائی پیدا ہو گئی، بدعت اور اہل بدعت میں اور اہل الشرور میں، شر پسند بدعت جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے، وہ آگے بڑھتے رہے. واشتعلت الفتن بین المسلمین، اور فتنوں کی آگ مسلمانوں کے بیچ میں جل گئی. لیکن اللہ جل وعلا تکفل بحفظ هذا الدین، لیکن اللہ جل شانہ اس دین کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے. فالدین محفوظ وللہ الحمد، دین محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے شکر، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہے. لیکن الہلاک یکون علی اہل الدین، ہلاک کون ہوتے ہیں؟ اہل الدین لوگ ہلاک ہوتے ہیں. فتنوں کے زمانے میں صدر عثمان کو شہید کر دیا گیا، صدر علی کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، دین باقی رہا کہ نہیں؟ تو اہل الدین تو مر جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے، سبحان اللہ. لیکن دین باقی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہمارے ذمے نہیں، نہ کسی کے صحابی کے ذمے ہے، سبحان اللہ. دین کی حفاظت کسی شخص یا کسی جماعت کے ذمے نہیں ہے، جن کی فاض اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذمہ لیا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ الطائف المنصورہ جو اہل حق ہیں وہ کون سے, ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين, یہ راستہ قیامت رہے گا بشرط ہے کہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی جائے, اتباع کی جائے, اور ابتدا اپنے تئیں نئی چیز ایجاد کر کے ان سے دوری نہ اختیار کی جائے.
واما الدين فانه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى رحمك الله, ويقيض الله له من ينصره ويقوم به,
اور اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو توفیق عطا فرماتا ہے جو اس دین کی نصرت کرتے ہیں اور اس دین کی حفاظت کرتے ہیں اور دین کو قائم کرتے ہیں.
قال تعالى, شاد باری تعالیٰ ہے, وان تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم,
سورۃ محمد کی آخری آیت. وان تتولوا, اگر تم لوگ منہ موڑ کے چلے جاتے ہو کوئی بھی ہو, سبحان اللہ,
يستبدل قوما غيركم,
اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا دوسرے لوگوں سے, کیسے ہوں گے؟ ثم لا يكون امثالكم, پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے, منہ موڑنے والے نہیں ہوں گے, دین حق کو سمجھنے والے, اس پہ عمل کرنے والے ہوں گے, اس دین کو اپنے میں قائم کرنے والے ہوں گے, دین کو نصرت کرنے والے ہوں گے. اگر دین کی نصرت سے کوئی شخص بھی یا کوئی جماعت بھی منہ موڑ لیتی ہے, واللہ دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے میرے بھائی, واللہ ہم نے کسی جماعت یا کسی امام یا کسی عالم کا حساب نہیں دینا, ہم نے اپنا حساب دینا ہے. ہم سے سوال کیا جائے گا, من ربک, تمہارا رب کون ہے قبر میں مرنے کے بعد, ما دینک, من نبیک, جواب کیا ہوگا؟ جس کو پتہ ہے حق کا, جس کو پتہ ہے صحیح, جس کا عقیدہ صحیح ہے, جس کو اللہ تعالیٰ صحیح معرفت حاصل ہے, زندگی سارے ایمان اور توحید اور سنت پہ گزارے, وہ تو جواب دے گا. اور وہاں پر زبان نہیں بولے گی میرے بھائی, وہاں پہ ایمان بولے گا. یا سمجھے یار ہم مرنے سے بھی رٹا لگا لیں گے, جیسے بات جاہل لوگ کہتے ہیں, یہ کون تین سوال ہے, چھوٹے سے سوال ہے, میاں کیا عقیدہ کا علم حاصل کرو, یہ علم حاصل کرو, ہمارا وقت کہاں ہے؟ مرنے سے پہلے چھوٹا سا کتاب چاہیے, یہ تین لفظ ہم کہیں گے یاد کر کے مر جائیں گے, کیا فرق پڑتا ہے؟ سبحان اللہ, جیسے کہ مرنے اس کے ہاتھ میں ہے, اور جیسے کہ مرنے کے بعد بولنا بھی اس کی مرضی سے ہے. سبحان اللہ, نہیں واللہ ممکن نہیں ہے. دوسری آیت میں فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون, سورۃ المائدہ نمبر 54 میں, اور قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے کے آئے گا, یحبہم, جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, وہ یحبون, وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. مشرکین عرب نے جھٹکارا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو, ابو لہب ابو جہل حملہ والے, ہم پیالے, پھر ایسے لوگ آئے کہ نہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ صحابہ کرام آئے کہ نہیں ہے؟ انہیں کی اولاد میں سے ہے عکرمہ بن ابی جہل, کون ہے عکرمہ؟ کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہم, اور ابو جہل پر لعنتیں بھیجتے ہم, کیوں؟ باپ بیٹے ہیں. سبحان اللہ, ابو جہل نے منہ موڑا ہے, بدل دیا. کون آیا؟ اس کا بیٹا آیا ہے. اللہ محبت کرتا ہے کہ نہیں, پسند کرتا ہے کہ نہیں, وہ اللہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو یاد رکھیں, جو بھی منہ موڑتا ہے حق سے, دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا, واللہ دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آج جو تہذب کا شکار ہیں, جو بدعت کا شکار ہیں, وہ سمجھتے کہ ہم حق پہ ہیں اور باقی بیچارے بولتے رہیں, اور یہ بلکہ جو اہل حق ہیں, اہل سنت اور جو سلف علماء ہیں, ان کی باتوں کو ایسا رخ موڑ کے بیان کرتے ہیں جو اصل حقیقت سے بالکل دور ہے, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے, بس دل میں بغض و نفرت ہے, بس بات غلط ثابت کر کے رہنی ہے. کیا سمجھتے ہیں اگر حقائق کو خلط ملط کر دیں گے تو اللہ کا دین مٹ جائے گا یا سنت مٹ جائے گی؟ نہیں واللہ, حق باقی رہے گا. ہاں یہ ہے کہ قیامت جیسے قریب آتی جائے گی, بدعتیں بڑھتی جائیں گی, اور حق جو ہے وہ ایک خاص گروہ میں کم ہوتا جائے گا. الفرقہ فرقہ, الفرقہ الناجیہ, الطائفہ طائفہ ہے, بڑی جماعت نہیں ہے سواد اعظم, الطائفہ المنصورہ ہے. یہاں تک کہ اگر ایک شخص بھی حق پر قائم رہے, دوسرا نہ ہو, ایک شخص بھی, وہی جماعت کہلائے. جیسے کہ سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے, ایک شخص, کچھ ثبوت ہے سے بخاری کی روایت, اور ایسا نبی آئے جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, ان ابراہیم کان امتن, کوئی شک نہیں ہے, یہ واضح ہے. جو آپ ابراہیم کے زمانے میں اکیلے تھے, پھر ان کی بیوی سارا ایمان قبول کر کے, پھر لوط علیہ السلام بھی ایمان قبول کر کے, پورے قوم میں سے, لیکن ایسے نبی بھی تو ایک بھی امتی نہیں ہے کہ نہیں, اکیلا جماعت ہوگا کہ نہیں؟ اس نبی کی امتی میں سے اگر کبھی کسی امتی کہ یہ حالت ہو جائے کہ سب نے چھوڑ دیا ہے ساتھ, کوئی بھی حق پر قائم نہیں, ایک شخص حق پہ قائم ہے, وہ اکیلا امت ہوگا کہ نہیں, اکیلا جماعت ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں یار اکثر لوگ اکثر یہ کہتے ہیں یار وہ لوگ تو یہ کرتے ہیں سبحان اللہ. یہ کس نے کہا کہ اکثر لوگ یا اکثریت یا جو زیادہ تر لوگ بولتے ہیں وہ حق ہے؟ کس نے کہا؟ کثرت تعداد کی قرآن اگر آپ سیاق و سباق دیکھیں نا مذمت کی گئی ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, ولیکن اکثر الناس لا يشکرون, ولیکن اکثر الناس لا يؤمنون. سبحان اللہ. لا يستوي الخبيث والطيب, کوئی شک نہیں, لیکن کثرت کی بات ہو رہی ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ حق معیار کثرت سے ہرگز نہیں ہے. آج بعض لوگ کہتے ہیں اشعار ماتریدیہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے, اس لیے حق ان کے ساتھ ہے, وہ اہل سنت ہیں, ان کے مخالفین اہل بدعت ہیں. سبحان اللہ. یہ کس نے کہا؟ اشعار ماتریدیہ اہل بدعت میں سے ہیں, اہل سنت میں سے ہرگز نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں سوائے سات یا آٹھ صفات کے, باقی کی کیوں تعویل کر دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے, جرت کیسے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے دو ہاتھ ہیں جسے میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. ابلیس تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا؟ سورہ صاد آیت 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں. اب ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کو مانے, تمہارے اس غلط ذہنیت کو مانے, ہمارے اوپر کیا فرض ہے؟ دین کیا ہے؟ تمہارا کیا نہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. نہیں جی تشبیہ لازم آتے, تمہاری غلطی عقل ہے تشبیہ, ہم کیا کریں؟ صحابہ کرام نے سوال کیوں نہیں کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دو ہاتھ کیسے ہم مانے؟ عقل تو نہیں مانتے, کوئی تشبیہ لازم آتے. کسی صحابی نے سوال کیا آج تک؟ عربی نہیں جانتے تھے یا دین سمجھتے نہیں تھے یا تم لوگ زیادہ سمجھنے والے آ گئے؟ اللہ کی قسم ان سے بہتر کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. عربی ان کی ہم سے اچھی, سمجھ ان کی ہم سے اچھی, تقوا ان کا ہم سے اچھا, عمل ان کا ہم سے اچھا, زمانہ ان کا ہمارے زمانے سے اچھا, تو ہم کس چیز میں اچھے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ کہنا تو بہت آسان, کر کے دکھائیں. کسی صحابی نے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, ایک کم سی چھوٹی صحابیہ جو ہے لونڈی جو ہے, جب ان سے سوال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے اَیْنَ اللّٰهُ, کہتی فِی السَّمَاء. سبحان اللہ. ایک صحابی نے اعتراض کیا ہے؟ کسی ایک صحابی نے اس کے علاوہ کبھی کہا یا ثابت ہے سلف میں سے کسی کا قول دکھا دے پہلے تین زمانوں میں, بہترین زمانوں میں کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ قول موجود ہے, لیکن صرف صالحین میں سے نہیں ہے. جہب بن صفوان کا قول ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, جیسے کہ خود ایک حنفی عالم گواہی دیتا ہے, امام ابن عز حنیف رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ فرماتے کہ یہ قول جہب بن صفوان کا ہے. جہب کا قول تم لوگوں نے اپنایا, کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں. سبحان اللہ. اہل سنت فرقہ ہے, طائفہ ہے, کم گروہ ہے, کثرت تعداد کبھی حق میں عیار نہیں رہی. ہاں کثرت تعداد حق کو اپنا لیتی ہے تو سواد اعظم ہے الحمدللہ, لیکن اگر یہ حق سے دور ہو جاتی ہے جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں, سلف کے زمانے میں کثرت سے لوگ تھے الحمدللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ حجت الوداع میں کتنے تھے؟ 1,00,000, کم ہے کیا؟ کثرت تعداد بھی الحمدللہ, لیکن سب حق میں ہیں, یعنی کثرت کی تعداد معیوب نہیں ہے. قابل مذمت کب ہے؟ جب حق سے دوری ہو, جب حق کی مخالفت ہو تب قابل مذمت ہے, اگر حق پر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں فاللہ لا یضیع دینہ, اللہ تعالیٰ دین کو ضائع نہیں کرتا, لیکن نحن الذین نضیع اذا ضیعنا دیننا. یہ قاعدہ بڑا پیارا ہے, اللہ تعالیٰ دین کو کبھی ضائع نہیں کرتا, ہم لوگ ضائع ہو جاتے ہیں جب ہم دین کو ضائع کر دیتے ہیں. جب میری زندگی میں دین نہیں ہے تو پھر میں کہیں کا نہیں ہوں. دین کو فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. فرق کسے پڑے گا؟ مجھے پڑے گا جب میں دین پر عمل نہیں کرتا. وَتَمَالَأَنَا مَعَ الْمُبْتَدِعَاتِ, دین میں میرا دین کب ضائع ہوگا؟ جب بدعتوں کے ساتھ مل کے, یعنی جو دیکھیں جو اہل الشہوات ہیں, کوئی شخص شراب پیتا ہے, سود کھاتا ہے, زناکار ہے, اس کو پتہ ہے غلط کر رہا ہے, ظاہراً یہ شخص دین پہ عمل نہیں کر رہا, لیکن اللہ کا ڈر دل میں باقی ہے, وہ بار بار توبہ کی کوشش کرتا ہے, توبہ کرتا بھی ہے, پھر پاؤں پھسلتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, تو وہ حق اور باطل کے بیچ میں کشمکش میں ایک وقت آتا ہے کہ توبہ کر لیتا ہے. اور کئی ایسی مثالیں آپ کے سامنے ہیں الحمدللہ. لیکن جو بدعت میں ڈوبا ہوا ہے وہ کب نکلے گا؟ وہ تو آپ کو حق پر ہی سمجھتا ہے. دین ضائع کس کا ہو رہا ہے؟ اس شراب خور کا یا حرام خور کا یا اس بدعتی کا؟ اس کا دین باقی ہے کہ نہیں؟ شہوتوں میں ڈوبا ہوا شخص کا دین باقی ہے, لیکن جو شبہات میں ڈوبا ہوا اس کا دین کہاں باقی رہا؟ سبحان اللہ. وربما جیسا فرماتے ہیں وتمالأنا مع المبتدع, بدعتوں کے ساتھ ہم نے بھی تعلقات قائم کر لیے, واصحاب الاحداثات, اور جو نئی چیزیں ایجاد کرتے رہے تھے ان کے ساتھ بھی ہم مل گئے, وتساهلنا معهم, ان کے ساتھ تزاول برتنا شروع کر دیا, یعنی نہ خود ان سے دوری اختیار کی سلف کی طرح, نہ ان سے آگاہ کیا دوسروں کو. فإننا نحن الذين نضيع, تو پھر ہم ہی ناکام ہو جاتے ہیں وربما تنشب الفتنة والقتال اور یہ بھی ممکن ہے کہ فتنہ اور جنگ شروع ہو جائے وتسفك الدماء بسببها اور خون ریزی اس کے سبب میں شروع ہو جائے ولا نستطيع ان نتخلص منها اور اس سے خلاص بھی ممکن نہ ہو. جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں شام کے حالات اور یمن کے حالات اور اللہ رحم کرے عراق ابھی تک دیکھیں افغانستان دیکھ لیں یہ مسئلے, یعنی آج سے اگر آپ 20-30 سال پہلے جاتے ہیں صرف دو ملک تھے مسلمانوں کے جو خطرے میں تھے, فلسطین تھا اور کشمیر تھا. آج کتنی ہو گئے؟ 5 ملک ہو گئے اور آئندہ پتہ نہیں کتنی اور ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے, ہر مسلمانوں کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. یہ مصیبتیں بڑی ہیں, کم نہیں ہیں. یہ لوگ جو جہاد کا نعرہ لگا کے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, ان کی دہشت گردی سے مسئلہ حل ہوا؟ اگر واقعی جہاد ہوتا تو دو ملک, ایک تو فتح ہو جاتا نا, تو آج ہم کہتے ہیں دو ملک تھے 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد آج ایک ملک باقی, انشاءاللہ ان کی اچھی کارروائی سے آئندہ 20 سال بعد دوسرے ملک بھی فتح ہو جائے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ عجیب سا جہاد ہے. دو ملک تھے اب 5 ملک ضائع ہو گئے, 3 اور مصیبت میں پڑ گئے. تو یہ جہاد ہے, یہ دہشت گردی ہے. کیا جہاد برکت ہے یا یہ استقبال میں برکتی ہے؟ مجھے ایک مثال دے دیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جہاد ہوا, یا صحابہ کرام کے زمانے میں جو جہاد ہوا, یا سلف کے زمانے میں جو جہاد ہوا, اس میں ایک مسلمان کبھی کوئی نقصان پہنچا ہو؟ مثال ملتی ہے. یہ مشرق سے مغرب, ہم ہندوستان میں رہنے والے ہندو تھے, ہمارے باپ دادا پر دادا, اسلام کس نے ہمیں سکھایا؟ کہاں سے لوگ آئے تھے؟ سبحان اللہ. تو سلف کے زمانے میں جہاد سے اسلام پھیلا ہے اور نئے نئے ملک, نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. آج کے جہاد, جسے یہ جہاد کہتے ہیں, جو بیچارے ملک امن و امان میں تھے وہ آج مصیبت میں پڑے ہوئے. دو ملک تھے آج 5 ملک ہو چکے ہیں, یہ شاید اس سے بھی زیادہ, اور من جانے کتنے ابھی خطرے میں ہیں. واللہ کتنی ملک ابھی خطرے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اگر حصہ فرماتے ہیں, قوله فعظمت وصارت دینا یدان بها, بڑی خطرناک بات. سب سے آخر والی, اتنی بڑھتے بڑھتے چھوٹی بدعتیں بڑھ گئیں, یہاں تک کہ یعنی شروع میں حق جیسی تھی, یہ چھوٹی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, چھوٹی بدعت ہے, شکل یعنی ظاہراً حق لگتی تھی, کوئی فرق نہیں ہے. کرتے 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 بڑی ہو جاتی ہیں, پھر دین بن جاتی ہے جن پہ عمل کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں, ان البدع اذا ترکت, جب بدعتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, تصیر ہی الدین فی ما بعد, یہ بدعتیں ہی بعد میں دین بن جاتی ہیں. وقد سبق قوله, اور پہلے گزر چکا ہے, ما احدث الناس بدعة الا رفع مثلها من السنة, کسی نے لوگوں میں سے کسی نے بدعت ایجاد نہیں کی الا یہ کہ اس جیسی سنت کو اٹھا لیا گیا, حتى تصير بدع هي الدين, یہاں تک کہ یہ بدعت دین بن جاتی, وترفع السنن وتصير البدع هي الدين عند هذا المجتمع. سنت اٹھا لی جائیں گی, اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, سنت اٹھا لی جائیں گی. سنتوں کا دل نہیں کرتا سنت پہ عمل کرنے کا. دیکھ لیں ان اہل بدعت کو, اللہ 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 کا ذکر قوالیوں میں دیکھیں گے آپ, ہر الٹے سیدھے کام میں دیکھیں گے. صبح شام کے اذکار پوچھے آتے ہیں ان کو, نماز کے بعد کے اذکار ان کو پوچھے آتے ہیں, نماز کے فوراً بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے, دعا پڑھنی ہے, فوراً کیا کرتے ہیں, ہاتھ رکھ دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کیوں محروم ہے خیر سے؟ کیونکہ ان بدعت کا راستہ ایجاد کیا ہے. جو صحیح راستہ تھا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا, جو صحابہ کرام سلف کا راستہ تھا, اسے پچھے پچھ ڈال دیا ہے. جو نصیحت کرتے کہتے ہیں یہ وہابی ہے, ان سے بچو, یہ فتنہ اہل فتنہ ہے. تو تم کیا کر رہے ہو؟ اگر بدعت فتنہ نہیں ہے تو پھر سنت کیسے فتنہ ممکن ہے؟ جو آپ سنت کی طرف بلاتے ہیں وہ بدعتی ہو گئے, وہ اہل شر اہل فساد ہو گئے, اہل فتنہ ہو گئے. اور آپ بدعت پہ عمل کرتے ہوئے خود لوگوں کو بھی اس بدعت کی لپیٹ میں, اس بدعت کی آگ میں جلاتے ہوئے آپ لوگ اہل فتنہ اہل فساد نہیں ہیں؟ شاہ فرماتے ہیں سنتیں اٹھ جاتی ہیں, بدعتیں پھیل جاتی ہیں اس معاشرے میں, فی هذا المجتمع. وليس معنى ذلك ان كل الامه كذلك, معنی نہیں پوری امت میں بدعتی ہو گئی, نہیں, اس معاشرے میں جس میں بدعتیں عام ہوتی جائیں, چھوٹے بدعتی بڑھتے بڑھتے بڑی ہو گئی, کسی نے روکا نہیں, یہ تساہل سے کام لیا گیا, جو جن کو پتہ تھے بدعتیں وہ بھی خاموش, کرتے 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 بدعتیں بڑھ گئی ہیں, تحزب کا شکار, تصوف کا شکار, کوئی فرق نہیں, بڑھتا گیا. جو کو پتہ ہے وہ خاموش ہے یا وہ بھی شامل ہونا شروع کیا؟ کیوں؟ کوئی فرق نہیں پڑ رہا, وہ بھی بڑا عالم ہے, وہ بھی بڑا عالم, وہ بھی بڑی جماعت کا امیر ہے, وہ فلان ہے, سب مل کے خاموش اختیار کرتے گئے یہاں تک کہ خود شامل ہو گئے. آج عجب بات دیکھیں, بعض اہل حدیث جماعتیں جو ہیں, ادھر رافضی بیٹھا ہے, ادھر بریلوی, ادھر دیوبندی, ادھر پتہ نہیں فلاں, سب ایک ساتھ بیٹھے, جماعت المسلمین ہے, اور سب کہتے ہیں نہیں نہیں سیاسی امور میں اتحاد ہونا چاہیے, خاموشی اختیار کرنی چاہیے. یہ تساہل ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ, بھائی سیاست سیاست ہے، شریعت شریعت، دونوں خلق مت کیوں کرتے ہو؟ سیاست دان بنے تو سیاست میں جاؤ، جماعت کا نام اسلامی جماعت، جماعت جماعت کا ٹائٹل اسلام سے تعلق رکھتا ہے، کام آپ کے سیاست دانوں والے، تو پھر حقیقت سیاست ہے اسلام تو نہ رہا نا، اسلام کا ٹائٹل پھر دھوکہ ہی ہے، ووٹ لینے کے لیے یا اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنے ٹائٹل یا مقام بچانے کے لیے، باقی کیا رہا، حقیقت کیا ہے؟ سلف کیوں ایسے نہیں کرتے تھے؟ ایک شبہ ہے گلدر سے، میں اس کا میں جواب دوں گا انشاءاللہ، کہ پچھلے زمانے میں کیونکہ اہل سنت طاقتور تھے، بدعت کمزور تھے، تو شدت اختیار کی جاتی تھی، آج کے زمانے شدت اختیار نہ کریں، تساہل سے کام لیں، نرمی سے کام لیں، کیونکہ آج اہل بدعت طاقتور اور اہل سنت کمزور ہیں۔ اس کا جواب حضرت الشیخ العلامہ شیخ ربیع ابن احمد الحفیظ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں، وقت نہیں میرے پاس، میں سوچا تھا آج کے درس سے بتاؤں گا میں اس کا جواب، اگلے درس میں اس کا بڑا پیارا جواب ہے، کیا پیارا جواب، کس طرح سے جواب دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک دو اور بھی شبہات اسے ملتی جلتی ہے کہ جو سلفی ہیں وہ سخت ہیں، سختی سے پیش آتے ہیں، اس بات کی کیا حقیقت ہے، سختی سے کیا مراد ہے، اور پچھلے زمانے میں اہل سنت کیونکہ طاقتور تھے، سختی اس لیے جائز تھی، آج سختی اس لیے ناجائز ہے کہ اہل سنت کمزور ہیں، اہل طاقتور ہیں، اس قول کی کیا حقیقت، اس کے کیا جواب، ان شاء اللہ درس میں دوں گا میں، چند جملے پورے کر لوں میں، شاہ صالح فوزان رحمۃ اللہ کے آگے جیسا فرماتے ہیں، تو صرف اس معاشرے میں جس میں بدعت پھیلی اور سنت کو اٹھا لیا گیا، تو اس معاشرے میں جو ہے، اس معاشرے کی حد تک جو ہے وہ بدعت دین بن جاتی ہے ساری امت میں، لیکن مجتمع الذي يسمع للبدع ان تنتشر فيه تصير هي الدين فيه، وہ معاشرہ بڑا یعنی ایک قاعدہ ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں، وہ معاشرہ جو بدعتوں کی اجازت دیتا ہے، روک تھام نہیں کرتا، اس معاشرے میں بدعت دین بن جاتی ہے۔ آج دیکھ لیں، مصر میں دیکھ لیں، بر صغیر میں دیکھ لیں، آپ عراق میں دیکھ لیں، آپ شام میں دیکھ لیں، یمن میں دیکھ لیں، بدعتوں کا راج ہے، بدعت کا راج ہے میرے بھائی، واللہ سید بدوی کی قبر پہ مجمع 20-20 لاکھ کا ہو، جیسے کہ حرم میں ہوتا ہے حج کے موقع پر، 20 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، یہ بدعت دین ہوں گے کہ نہیں، قبر پر سے دین بن چکی ہے کہ نہیں بن چکی، وجہ کیا ہے؟ حکومت خاموش، علماء خاموش، جو اگر کوئی منع کرتا ہے تو کوئی اعتبار نہیں ہے، یا تساہل سے کام لیتے ہیں، یہ غلط فہمی شبہ ہے، کہ نرمی اختیار کرو، شدت اختیار کرتے ہیں طاقتور ہیں بدعتی، ہم شدت نہیں اختیار کر سکتے، شدت سے مراد مطلب کیا ہے، حق بات کرو، کوئی شدت کہتے ہیں میں آگے درس میں بتاؤں گا، حق بات نہ کرو کیونکہ یہ شدت ان کے نزدیک ہے۔ بہرحال نتیجہ کیا نکلا، کہ ان ملکوں میں یا ان جگہوں پر یا ان معاشروں میں بدعت دین بن گئے کہ نہیں، آج آپ عوام الناس میں سے دیکھیں، اس کے گھر میں تعویذ ہو گیا، وہ تعویذ کیوں لٹکا کے چلتا پھرتا ہے، وجہ کیا ہے، دین ہے کہ نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تعویذ جو کالا دھاگے مجھے شر سے محفوظ کر دیتا ہے، سبحان اللہ، تو یہ دین بن چکا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تعلق تمیم فقد اشرک، جس نے تعویذ رکھا اس نے شرک کیا، شرک کو دین کیسے بن گیا، کیسے ممکن تھا؟ کب؟ جب تساہل سے کام لیا گیا، اس معاشرے میں بدعت پھیلتی گئی اور معاشرے اس کی اجازت دی ہے، یہ بدعت جو ہے یہ دین بن گئی ہے۔ لیکن ليس معنى هذا ان دين انقضى، سے مراد یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ دین ختم ہو چکا ہے، بدعتیں اب دین بن گئے، دین ختم ہو چکا ہے، بل يقوم اناس اخرون في بقعه ثانيه، بلکہ دوسرے لوگ کسی اور جگہ، کسی اور ملک میں اور شہر میں، او في بلد اخر، کسی اور ملک اور شہر میں، يقيد الله لهذا الدين من ينصره ويحميه ويحافظ عليه، اللہ تعالی ایسے لوگوں کو توفیق دیتا ہے جو اس دین کی نصرت کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں۔ وجاء في الحديث، والحديث میں انه في اخر الزمان تتخذ السنن بدعا والبدع سنن، ایسا وقت بھی آئے گا امت پہ قیامت کے قریب کہ جو سنتیں ان کو بدعت سمجھا جائے گا، جو بدعتوں کو سنت سمجھا جائے گا، حتى اذا غيرت يقال، جب ان بدعتوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی، يقال غير الدين، تو یہ کہا جاتا ہے کہ دین کو بدلنے والے آ گئے، دین کو بدلا گیا ہے، دین کو تبدیل کیا گیا ہے۔ واذا انكرتها، اور اگر تو بدعت کے انکار کرتے ہو یا منع کرتے ہو، لوگوں کو نکیر کرتے ہو، قالوا لك تنكر الدين، تو یہ کہا جاتا ہے تمہیں کہ تم دین کا انکار کرنے والے ہو، یعنی دین سے لوگوں کو منع کرنے والے ہو، خبردار کرنے والے ہو۔ آج دیکھ لیں، روافض کو دیکھ لیں، روافض کا دین کیا ہے؟ آج تہران میں ایک سنی مسجد نہیں ہے، واللہ ایک سنی مسجد نہیں ہے، دین کیا بن گیا ان کے لیے؟ رفض پورا دین ہے کہ نہیں، کہ سنت جماعت کے ایک مسجد کا نام نشان بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں متحزبہ کو دیکھ لیں، آج حکمران کے خلاف اگر آپ حکمران کو نصیحت کی بات کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اچھے برے حکمران فرمانبرداری واجب ہے فی غیر معصیت اللہ سبحانہ وتعالی، لوگوں کے آنکھیں لال ہو جائیں، کہہ دیا دیکھو یہ تو کہ بکا ہوا ہے، یہ سعودی عرب میں رہتا ہے اس لیے ایسی باتیں کرتا ہے، یہ لوگ ان کی ذہن سازی کی گئی ہے، یہ قرآن سے ڈرتے ہیں، مملکت میں رہتے ہیں اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، عقیدے کے اصول میں سے ہے. ہم کسی کو خوش کرنے کے واللہ یہ بات نہیں کرتے، ہم دلیل پہلے بات بیان کرتے ہیں، سلف کے اقوال پہلے بیان کرتے ہیں پھر اپنی بات کرتے ہیں. یہ فتنہ جو ہے تو قرآن کے خلاف بات کرنے کا، اگر نہیں بات کرتا تو یہ ہٹا ہوا شخص ہے، یہ اہل حق میں سے نہیں ہے، یہ کیسے منتشر ہے؟ واللہ آپ دیکھیں جو لوگ یہاں پہ حج عمرے پہ آتے ہیں یا کسی لوگ جو درس میں شریک نہیں ہوتے ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں، ہم حکمران 20 گالیاں دے گا پھر آپ سے بات کرے گا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف بات کرنا دین ہے، ان کے خلاف بات کرنا اس میں خیر ہے، اور یہ کیسے اتریں گے کرسی سے جب تک وہ ہٹایا نہیں جائے گا، جب ان کے خلاف بات نہیں کی جائے گی. تو یہ باتیں غیر شرعی باتیں ہیں، اہل بدعت کا یہ کام ہے، خوارج کا یہ راستہ ہے، خوارج کا کام ہے، یہ دین کیسے بن گیا ہے؟ یعنی حکمران خلاف بات کرتے ہو تو یہ اہل خیر میں سے ہے، یہ دیندار بندہ ہے، یہ بڑا مجاہد ہے. سبحان اللہ، تصوف کو دیکھ لیں، پھیل گیا تصوف کو دیکھ لیں آج، کہ آج اگر آپ تصوف کے خلاف بات کرتے ہو کہتے ہیں یہ بندہ دین کو دیکھ، یہ دین کا دشمن ہے، یہ دین کے خلاف بات کرتا ہے. ارے دین کے خلاف بات نہیں کی، تصوف کے خلاف بات کی، وحدت الوجود کے خلاف بات کی، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، دونوں فرق ہے نا. اللہ تعالیٰ موجود ہے کفر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے یہ ایمان ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کہتے ہیں دیکھیں یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، یہ دین کا دشمن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عقیدہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، غالب صوفیوں کا عقیدہ ہے. تو آپ دین سے منع نہیں کر رہے، آپ اس غلط عقیدے سے منع کر رہے ہیں. آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں فخالف الصراط المستقیم فخرج عن الاسلام. تو چھوٹی بدعت تھی، حق متشابہ تھی، بڑھتی بڑھتی گئی، لوگوں نے تساہل سے کام لیا، معاشرے نے اجازت دی، وہ بڑھتی بڑھتی بڑی بدعت ہو گئی، پھر روکا کسی نے، پھر سنت اٹھتی گئی، پھر یہ بدعت دین بن گئی، رزلٹ کیا نکلا؟ فخالف الصراط المستقیم فخرج من الاسلام. اسلام سے مخالفت ہوئی اور دین اسلام سے خارج، جب دین باقی نہ رہا اس جگہ پہ، اس معاشرے، اس بندے کے دل میں، تو اسلام سے خارج ہو گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی ان صاحب البدعت یتجارى به الامر، بدعتی کے ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ اور ایسے تساہل کرتے کرتے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے بدعت میں، حتی یکون دینہ کلہ بدعا، یہاں تک اس کا سارا دین بدعت پر قائم ہو جاتا ہے. ویخرج من الاسلام، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اذا لم يبقى في دين شيء من السنن، جب اس کے دین میں سنن سے کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.